बुजुर्ग और दोस्तों, पिछले जुमे को किसी मेरे भाई ने सवाल किया था तकदीर के मुतालिक। तकदीर के मुतालिक उमूमन आज के नौजवानों में तरह तरह के सवाल पैदा होते रहते हैं और कभी तो वो पूछ पाते हैं और कभी नहीं पूछ पाते। पूछ पाए तो कभी तसल्ली हो जाती है और कभी नहीं हो पाती। और बहुत सारे वो भाई जो नहीं पूछ पाते हैं तो उनके जहनों में ये शकूक बरकरार रहते हैं। वो पर्दा बैठा हवा के पार होने के लिए तो दो तरफा खुला होना जरूरी है। तो एक तो इस वक्त मैं बहुत मुख्तसर से लफ्जों में तकदीर के मुतालिक कुछ बातें अर्ज करूंगा और उसके बाद फिर दूसरी एक अहम बात मुझे अर्ज करनी है जो बहुत अरसे से मैं सोचा रहा हूं, शायद इस वक्त मुनासिब मौका हो उसके अर्ज करने का। तकदीर के सिलसिले में तफसीलात को जानने से पहले ये जानना है, कामयाब डॉक्टर वो है कि जो अपने पेशेंट के बारे में ये जानता है कि इस दवाई का रिएक्शन इस पेशेंट पर क्या होगा। वो जानता है कि इस बीमार को जो मैं ये दवाई दूंगा तो इसके कुछ दिन बाद इस पर क्या होगा और आगे कब इसका टेस्ट करना होगा और इन दवाई के नतीजे में कितने अरसे में ये ठीक हो जाएगा। एक इंजीनियर जानता है कि मैं इस बिल्डिंग में ये मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूं और इस मटेरियल के माना यह है कि यह बिल्डिंग इतने अरसे तक खड़ी रह सकेगी, इसके माना यह है कि यह पुल इतने अरसे तक काम कर सकेगा, यह मुस्तकबिल का उसका इल्म है। एक कामयाब उस्ताद जानता है कि मेरे इन तालिबे इल्म में से कौन सा तालिबे इल्म बहुत अच्छा काबिल बनेगा और कौन सा तालिबे इल्म किस दर्जे का काबिल होगा, और वो जो बोलता है अपने तालिबे इल्म के बारे में बसा औकात वो पूरा हो जाता है। एक किसान जानता है कि मैं ये बीज जब डाल रहा हूं तो एक महीने के बाद ये क्या होगा और दो महीने के बाद ये क्या होगा और चार महीने के बाद ये क्या चीज होगी और अंजाम क्या निकलेगा। एक अजनबी शख्स को अगर हमने अखरोट का बहुत बड़ा दरख्त दिखाया और दिखाने के बाद कहा जानते हैं हम ये अखरोट इस छोटे से दाने से पैदा हुआ है, अगर उसको इस बारे में मालूम नहीं होंगे वो ताज्जुब करेगा, साहब इस छोटे से दाने से इतना बड़ा दरख्त कैसे निकलेगा। कहा यही वाकया है, देखिए अब मैं दबा के दिखाता हूं निकलेगा या नहीं। बहरहाल 10-20 साल के बाद अखरोट तो वैसे एक नस्ल जब लगाती है तो तीसरी नस्ल को फल मिलता है, दरमियान की एक नस्ल को इंतजार करना पड़ता है आम तौर पर। तो एक नस्ल ने अखरोट का दर्ख्त लगाया, दरमियान वाली एक नस्ल वैसे गुजर जाती है आम तौर पर और तीसरी वाली नस्ल को गोया उसका फल खाना नसीब होता है, या एक नस्ल जो है वो चिनार का दख लगाती है तो किसी नस्ल को उसका साया मिल उठाना होता है। तो एक शख्स ने अखरोट का दरख्त लगाया और लगाने के बाद अब ये बोलता है इतने अरसे के बाद ये इतना बड़ा दरख्त होगा, इतने अरसे के बाद ये इतना बड़ा होगा, उसका फिर उसमें इतने बड़े ये फल इस तरह से आएगा और यूं होगा, बाद में ठीक उसी तरह से हो रहा है। जिस तरह से एक डॉक्टर ने अपनी बीमारी के बारे में जो कहा और बाद में वही हुआ, एक इंजीनियर ने अपनी बिल्डिंग के बारे में जो कहा बाद में वही हुआ, एक किसान ने अपनी के बारे में अच्छी बाद में वही हुआ, और एक कालीन बनाने वाले को हम देख रहे हैं उसने कुछ रस्सियां लटकाई हैं और कुछ रस्सियां नीचे पड़ी हुई हैं, कुछ धागे नीचे पड़े हुए हैं, और वो हमको कहता है कि इन तमाम चीज का खुलासा ये है जो बाद ये बनेगा। हमको कहते हैं तुमको कैसे मालूम है ये बनेगा, कहां यही बनेगा इसका, और वाकई बाद में यही बनता है। इन तमाम मिसालों को ज़हन में रखकर अब देखिए, अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस कायनात का नक्शा बनाया, इस नक्शा बनाने के बाद उसको अब उसको मालूम है कि जमीन ऐसी होगी, चांद ऐसा होगा, सूरज ऐसा होगा, फिर उसमें इंसान ऐसे बनेंगे, फिर वो इंसान कुछ नेक बनेंगे कुछ बुरे होंगे, वो नेक जो होंगे वो अपने इरादे से होंगे और जो बुरे होंगे वो अपने इरादे से होंगे, और ये सारा कुछ अल्लाह ताला शानो पहले से जानते हैं और पहले से जानने के बिना पर अल्लाह ने ये बात तय कर दी। अब जो दुनिया में इंसान करता है, दुनिया में जो इंसान करता है वो इसलिए नहीं करता है कि खुदा ने लिख दिया है, बल्कि इसलिए करता है कि उसको ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसका इरादा यही है, उसकी ज़हनियत यही है, उसके अज़ाइम यही हैं, उसका मिजाज यही है। यहां आकर के मुख्तसर लफ्जों में दो उसूल में समझाऊंगा, अगर आप उसको महफूज रख सके तो कभी मुश्किलात में नहीं फंसेंगे। नंबर एक, मैंने ये काम किया इसलिए नहीं कि खुदा ने लिखा था, بلکہ اس لیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہی. تقدیر دو الگ الگ مفہوموں میں ہے. میں نے یہ کام کیا کیونکہ مجھے خدا نے لکھا تھا, تقدیر یہ ہے ہی نہیں. پھر میں نے یہ کام کیا کیونکہ مجھے کرنا ہی تھا. ہاں اللہ کو پہلے سے معلوم تھا, اسے پہلے بتایا تھا یہ کام کرے گا, لیکن جب میں نے کیا ہے تو میں نے اللہ کے کہنے سے نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی سے کیا. جیسے پیشنٹ مر گیا تو ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا بلکہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے مرا. ہاں ڈاکٹر نے پہلے بتایا تھا کہ یہ 3 مہینے میں مر جائے گا, ڈاکٹر نے پہلے بتایا تھا کہ اس بیماری کا ریئیکشن اس کو یہ ہو جائے گا کہ سب دوائی اس نے کھلائی, اس نے کہا 3 گھنٹے بعد اس کو الٹی ہو جائے گی, اور واقعی 3 گھنٹے بعد اس کو الٹی ہو گئی. بچہ یہاں سے نیچے گر گیا, گرنے کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر کہتا ہے دیکھیے صاحب گھبرانے کی بات نہیں ہے, دیکھیں اگر اس کو الٹیاں آ گئی پھر خطرہ ہے. بہرحال 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو الٹیاں آ گئی, بچے کو سر میں چوٹ لگی تھی, الٹیاں آ گئی اور الٹی آنے کے بعد بچہ مر گیا. ہم کہے یار یہ ڈاکٹر تو بڑا عجیب غریب, اس نے ایک تو یہ کہا اس کو الٹیاں آئیں گی اور ساتھ میں کہا یہ مرے گا, یہ واقعی یہی ہو گیا. تو دراصل جواب کیا ہے, ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا. کیا ہم ایسے خدا کو پسند کریں گے جس خدا کو پتا ہی نہیں آئندہ ہونے والا کیا ہے, اس انسان سے آئندہ کیا ہونے والا ہے, یا ہم ایک ایسے خدا کو ماننے والے ہیں جس خدا کو سب کچھ معلوم ہے کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے, اور جو معلوم ہے وہ بتا دیتا ہے, وہ جو بتا دیتا ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ ہو جو رہا ہے وہ اس کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ ہو جو رہا ہے یہ ہونا ہی تھا, بتایا اس نے پہلے. یہ تقدیر. اور زیادہ اگر علمی انداز میں اس کو کہنا چاہیں تو یوں کہتے ہیں, دیکھیے جب ہم بولتے ہیں باہر دھوپ ہے, یہ جو جملہ ہے یہ علم ہے, اور یہ جو باہر جو دھوپ باہر جو ہے وہ معلوم ہے. ہم نے کہا ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹی, یہ جو جملہ ہے یہ علم ہے, اور جو ٹوٹا ہوا ٹانگ ٹوٹا ہوا آدمی وہ معلوم ہے. ہمارا یہ بولنا کہ باہر بارش ہو رہی ہے یہ بولنا علم ہے, اور جو بارش ہو رہی ہے یہ معلوم ہے. ایک ہے علم اور ایک ہے معلوم. ہمارا یہ بولنا فلاں بلڈنگ گر گئی یہ علم ہے, اور وہ اگر بلڈنگ واقعی گری ہے تو یہ معلوم ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. علم معلوم کے تابع ہوتا ہے یا معلوم علم کے تابع ہوتا ہے, یہ ہے سوچنے کی چیز. علم جو ہم بول رہے ہیں یہ اس کے تابع ہے یا وہ اس کے تابع ہے؟ نمبر ایک, وہ بلڈنگ گر گئی اس لیے کہ ہم نے بولا, یا ہم نے بولا اس لیے کہ بلڈنگ گر گئی؟ اگر ہم دونوں میں فرق کر پائیں گے تو تقدیر کے مسئلے میں کبھی الجھیں گے نہیں انشاءاللہ. ایک ہے علم معلوم کے تابع ہے اور ایک معلوم علم کے تابع ہے. میں نماز پڑھوں گا یہ امر واقعہ ہے, اور اللہ نے بتا دیا یہ نماز پڑھے گا, یہ اللہ کا علم ہے. اللہ کا علم وہ ہے جو میں کروں گا. میں نے جو کیا یہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ نے بولا تھا. یہ دونوں میں فرق ہے. میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں میں کیونکہ اللہ نے کہا اس لیے میں کر رہا ہوں, پھر تو میں گویا ربڑ کی مہر ہوں. پھر تو مجھے جیسے اپنے جرموں سے میں اپنے آپ کو پیچھا چھوڑانا چاہتا ہوں, پھر مجھے اپنی نیکی کا کریڈٹ ماننے کا بھی حق نہیں ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں جی میں نے اگر گناہ کیا ہے میں کیا کہوں گا, یہ تو خدا نے میرے لیے لکھا تھا, بہت اچھا, تو آپ اپنی نیکیوں کا کریڈٹ میں مت مانگیے. آپ کیوں کہیے اگر میں نے نیکی کی تھی تو میرا کوئی کمال نہیں, وہ تو اللہ نے مجھے لکھا تھا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نیکیوں کا مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے, میری نیکیوں پر مجھے وہ اجر ملنا چاہیے جس اجر کا مجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے, اس وہ اجر مجھے ملنا چاہیے, تو اس اجر کے ملنے کے ساتھ پھر آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں مجھے وہ سزا بھگتنی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کتے کو پتھر مارا تو کتا پتھر کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے, وہ آدمی کے پیچھے دوڑتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے یہ بے جان چیز ہے, اس کا اپنے ارادے سے میرے پیچھے نہیں آیا یہ, بلکہ اس نے مجھے مارا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے, اپنے اختیار سے کرتا ہے. یہ جب اپنے ارادے اپنے اختیار سے کرتا ہے, اس اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرنے کے معنی یہ ہیں, آپ چاہتے ہیں تو نہ کرتے. کتا جانتا ہے کہ پتھر بے جان ہے, اور وہ یہ جانتا ہے کہ مارنے والا جو ہے یہ مختار ہے, اس نے اپنی مرضی سے مجھے مارا ہے, اپنی مرضی اپنا ارادہ اس نے استعمال کیا ہے, اپنی سوچ استعمال کی ہے, اپنا ہاتھ اس نے استعمال کیا ہے, لہذا یہ مجرم ہے, اور اس جرم کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپنی جیسی کرتا ہے جو اسے کر پائے. ایک شخص نے اوپر سے نیچے ہم کو پتھر مارا, ہم کو شکایت ہوگی, لیکن اگر اوپر سے خود بخود اینٹ ہمارے سر پر گر گئی تو کس سے شکایت کرتے ہیں؟ کسی سے نہیں. معلوم کیا ہوا, ہم جانتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے اپنے اختیار سے یہ کام کر رہا ہے, اور اپنے اختیار سے کرنے کے معنی یہ ہے کہ اگر چاہے تو کرے, نہ چاہے تو نہیں کرے. بس ٹھیک اسی طرح سے انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, اس اختیار سے وقت آتا ہے یا اپنے ارادے کو استعمال کرتا ہے, میں اٹھوں گا یا سویا رہوں گا. اپنے ارادے سے یہ اٹھتا ہے, پھر ارادہ استعمال کرتا ہے, وہ پانی لیتا ہے, پھر ارادہ استعمال کرتا ہے, پھر وضو کرتا ہے, پھر ارادہ استعمال کرتا ہے, پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ اپنے سارے ارادے سے استعمال کرنے والا, اس کو نہیں معلوم میرے اللہ نے میرے بارے میں کیا لکھا. یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ خدا نے لکھا, بلکہ اس لیے کر رہا کہ میں ارادہ کر رہا ہوں یہ سب کرنے کا. اور اس کے بعد پھر یہ سب کرتے کرتے یہ اٹھا, اور اٹھنے کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے گیا, نماز نہیں پڑھ پایا, بیچ میں حادثہ پیش آ گیا. اس کو کہاں معلوم تو میرے ساتھ حادثہ پیش آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت عمر شہید ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کہاں معلوم تھا آگے ہونے والا کیا ہے, لیکن اس سارے کا کریڈٹ اس کو ملتا ہے. اور جب اس کے برخلاف وہ کیا کرتا ہے, اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے جیب میں پیسہ رکھا اور یہ صدی وہاں لٹکائی اور خود چلا گیا باتھ روم, ہمارے دل میں ارادہ آیا کہ ہم یہ پیسہ نکالیں گے. اس ارادے کے بعد ہم اٹھے, ہم نے سوچا یہ کتنی دیر میں باہر سے واپس آئے گا, ہم نے سمجھا یہ ساری تحفظات ہم نے استعمال کیے, اس کے اپنے ارادے سے ہم نے پیسہ نکالا جیب سے. ہم کو نہیں معلوم تھا ہمارے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہے, ہم تو یہ جانتے ہیں میرے دل میں کیا جذبہ ابھرا, ہم تو یہ جانتے ہیں کہ میں کیا استعمال کر رہا ہوں, اور اس کے بعد اپنے ارادے سے میں نے کیا. تو جیسے اس نماز کے لیے میں نے اپنے آپ کو استعمال کیا, اپنے ذہن کو, اپنی سوچ کو, اپنے ارادے کو, اپنے اسباب کو, اپنے اختیار کو, ان تمام کو استعمال کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی, اس نماز کا مجھے جزا ملے گا یعنی کریڈٹ. اور اسی طرح سے میں نے اس چوری کے لیے اپنے آپ کو استعمال کیا, اپنی سوچ, اپنا فکر, اپنا یہ سب کچھ, اور اس کا پھر اس کا جزا بھی مجھے لینی ہوگی. تقدیر کا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے آپ کیا کیا کریں گے, لیکن معلوم ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہم پر جبر کر رہا ہے, آپ کو یہی کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ خلق کر نہیں سکتے. نہیں کرتا کرے گا آدمی وہی, لیکن اس لیے نہیں کہ خدا نے لکھا, بلکہ اس لیے کہ میرا ارادہ یہی ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو ایک بڑی پریشان کن صورتحال سے محفوظ رکھنا ہے. وہ کیا ہے پریشان کن صورتحال؟ وہ تمام کام کہ جو انسان کے اپنے ارادے کے تابع ہیں. اس ارادے کے تابع میں انسان جانتا ہے میں اس کے لیے ارادہ کروں گا, پھر سرگرمی کروں گا, پھر اسباب اختیار کروں گا, یہی مجھے دکان کے لیے کرنا ہے, یہ مجھے امتحان کے لیے کرنا ہے, یہ مجھے دین کے لیے کرنا ہے, تو وہ کام جو مجھے انجام دے دیں ان کے لیے مجھے سرگرم رہنا ہے. یہ ہے تقدیر کا ایک پارٹ. تقدیر کا دوسرا پارٹ, جو چیز مجھے حاصل تھی ان میں, جو چیز مجھے حاصل ہوئی ان میں, ہو سکتا ہے میرے اندر کبر پیدا ہو جائے, اور جو چیز مجھے میرے پاس حاصل تھی وہ مجھ سے چھوٹ گئی تو ہو سکتا ہے میں پریشان ہو جاؤں. اس کبر کے حاصل ہونے اور اس پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے کہا ہے تمہارے ہاتھ میں تھا ہی نہیں, تو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جون سی چیز تمہیں دینی ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, کیا تمہیں دینا ہے. اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی تو تم اترانا نہیں, کیونکہ تم کو میں نے دی ہے, اور اگر کوئی چیز تم سے چھن گئی تو تم گھبرانا نہیں, اس لیے کہ تم سے جو چیز چھن گئی وہ تمہارے کرنے سے نہیں, وہ تو میں نے واپس لے لی. ما اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ, جو تمہیں پریشانی آئے گی وہ اللہ کے فیصلے سے آئے گی. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, تاکہ اگر تم سے کوئی چیز چھوٹ گئی تو تم مایوس نہیں ہو جاؤ گے. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور اگر تمہیں کوئی چیز مل گئی تو اتراؤ گے نہیں. ایک لڑکا بڑا حسینوں سے میل ہے تو کبر کس بات کا ہے آپ کا, اس میں کیا کمال ہے؟ ایک لڑکا بڑا ذہین ہے تو ارے آپ کا اس میں کیا ہے؟ تو اللہ نے ذہن آپ کو عطا کیا ہے. اور اگر آپ نے ٹاپ کیا تو اس میں آپ کا کیا ہے؟ تو اللہ نے ذہن دیا, آپ نے محنت کی, گھر کے اسباب جمع ہوئے, آپ نے ٹاپ کیا, تو اس میں اترانے کی کیا بات ہے؟ اور اگر کوئی چیز آپ کی چھن گئی تو آپ نے کون سی اپنی محنت سے یہ چیز حاصل کی تھی وہ میں چھن گئی تو آپ پریشان ہو گئے؟ ہاں اللہ کی دی ہوئی تھی, اس نے واپس لے لی. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں خودکشی کی مقدار سب سے کم ہے, کیونکہ مسلمان فوراً اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اللہ کی دی ہوئی تھی اس نے واپس لے لی. غرض تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو جانتے ہیں مخلوق انسان کون کیا کرے گا, یہ جاننے کے بعد وہ بتا دے, وہ اس نے اپنے پاس سارا شیٹ بنا رکھا ہے, یہ سارا شیٹ بنا رکھا ہے کون کیا کرے گا, اس شیٹ کے مطابق ہوتا رہتا ہے وہی. لیکن دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ شیٹ پہ لکھا ہوا ہے, بلکہ اس لیے کہ دنیا کے انسانوں کو یہی کرنا ہے. انسانوں کا عمل خدا کے فیصلے کے تابع نہیں ہے, بلکہ انسانوں کا عمل خود کے ارادے کے تابع ہے. اور خدا کا فیصلہ جو ہے یا خدا کا لکھا ہوا جو ہے وہ علم قطعی پر ہے, اس لیے اس کے خلاف نہیں ہوتا. آپ کہیں گے صاحب ڈاکٹر جو بولتا ہے وہ تو کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے, محکمہ موسمیات والے جو کچھ بولتے ہیں اس کے خلاف بھی کبھی ہوتا ہے, اور کسان جو کچھ بولتا ہے کہ صاحب بالکل آج آپ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, چھ مہینے کے بعد میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہوگا, وہ جانتا ہے کہ میرے کھیت سے اتنا آنا بعد میں نہیں نکلتا ہے, اس کے خلاف ورزی ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, انسانوں کے علم اور خدا کے علم میں ذرا سا فرق ہے کہ اللہ کا علم علم قطعی ہے اور بندے کا علم علم ضمنی ہے. اس کے بعد ایک بات اور سمجھنی ہے, وہ کیا؟ ایک ہے اللہ کی قدرت. اور ایک ہے اللہ کا قانون, اللہ کی قدرت اور چیز ہے اور اللہ کا قانون اور چیز ہے. یہ دونوں کبھی جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی جمع نہیں ہوتے ہیں. ممکن ہے آپ اس کو مطلب ادراک کر پائیں, میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. آپ نے اپنے گھر میں نوکر رکھا, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جو اپنا بھائی یا اپنا بیٹا ہے اس کا ہاتھ صاف نہیں ہے, وہ کبھی پیسہ لے جا کر کے دوستوں میں اڑا دیتا ہے, کبھی فضول خرچے میں مبتلا رہتا ہے, اور ہو سکتا ہے ڈرگس بھی استعمال کرنے لگا. اس لیے آپ اپنے اپنے گھر والوں سے بھی کہا اس کو ایک پیسہ نہیں دینا, اس کو دکھانا بھی نہیں پیسہ کہاں ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ کا جو نوکر ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو صاحب یہ پیسہ رکھا ہے, جب گھر میں ضرورت ہو جو مرضی ہو تم لا کر کے دیتے رہنا. یعنی آپ اپنے نوکر پر بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے پر بالکل بھی اعتماد نہیں کر رہے ہیں یا اپنے بھائی پر بالکل اعتماد نہیں کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نوکر کے رویے نے آپ کو اعتماد کرنے پر مجبور کیا, اور بیٹے کے رویے نے آپ کو اس پر اعتماد نہ کرنے کے لیے مجبور کیا. یہ آپ کی اپنی کچھ نہیں, یہ انہی کا رویہ ہے. ٹھیک. اب آپ نوکر سے کہتے ہیں سب کچھ تمہارے اختیار میں, مہمان آئے گا کیا کھانا گھر میں پکے گا گھر والوں کو لا کے دینا, اور گھر والوں سے کہا اس کو پیسے دینا یہ بالکل صحیح سے حساب لا کر کے دے گا, بیٹے کے ہاتھ میں سامان پیسہ نہیں دینا, یہ وہاں سے بل کچھ اور دکھائے گا, خرچ کچھ اور کیا ہوگا اس نے. ٹھیک. یہ جو آپ نے تمام اختیارات اپنے نوکر کو دیے ہیں, یہ آپ نے اپنے گھر کے لیے شیڈول بنایا, یہ آپ نے اپنے گھر کے لیے شیڈول بنایا. کیا آپ کو اختیار ہے کہ گھر والوں سے کہیں آج کے بعد نوکر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے؟ ہے نا اختیار؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں گھر والوں کو یہ اختیار ہے؟ یقیناً ہے. وہ ہے آپ کا شیڈول, یہ ہے آپ کا اختیار. اللہ نے قانون بنایا آگ جلائے گی, یہ ہے قانون. اللہ نے قانون بنایا نیکی جنت میں پہنچائے گی, برائی جہنم میں پہنچائے گی. اللہ نے قانون بنایا پانی میں ڈبونے کی طاقت ہے, یہ ہے اللہ کا قانون. طاقت خدا کی یہ ہے کہ آگ جلا نہیں سکتی, اور جب وہ چاہے گا اپنی طاقت استعمال کرے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام, جب چاہے گا اپنی طاقت استعمال کرے گا جیسے ابو مسلم خولانی. ابو مسلم خولانی ایک تابعی ہیں, تابعی اس علاقے میں تھے جس علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کا نام تھا اسود انسی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ اس شخص نے کیا, اسود انسی نے, اور آپ علیہ السلام نے چند آدمیوں کو بھیجا تھا اس کے لیے. بہرحال اس نے اپنے علاقے میں آگ جلائی تھی اور اس نے کہا تھا جو مجھے نبی نے مانگے گا اس آگ میں پھینکوں گا. تو ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا گیا. آگ میں پھینکے جانے کے بعد پھر وہ شخص ٹھیک ٹھاک نہیں بغیر کسی جلے ہوئے باہر نکل آیا. یہ ابو مسلم خولانی بعد میں مدینہ طیبہ آئے ہیں, لیکن حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وصال فرما چکے تھے. یہ ابو مسلم خولانی مسجد مدینہ پہنچے, مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے سے دیکھا, اندر داخل ہوئے, کہا آپ کون ہیں؟ کہ جی ابو مسلم. کون ابو مسلم؟ ابو مسلم خولانی. کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں علاقے سے. وہاں ہمارے مسلمان بھائی کو وہاں اس اسود نے آگ میں پھینکا تھا, تمہیں معلوم ہے بعد میں اس آدمی کا کیا ہوا تھا؟ تو ابو مسلم خولانی کے چہرے پر تبسم آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صاحب فراست سمجھ گئے یہی ہے, گلے لگا, اور گلے لگانے کے بعد تم وہی تو نہیں ہو خود؟ اس نے کہا جی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے عرض کیا, سچ کہا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ شانہ وہی کرے گا جو پچھلی امتوں کے نبیوں کے ساتھ کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. لیکن یہ اللہ کا قدر, اللہ کی قدر قانون نہیں ہے. اب اگر ہیں اللہ تو طاقتور ہے کہ صاحب ہم کو آگ میں نہیں جلنے دے گا, لہٰذا ہم ہاتھ جو ہے وہ آگ میں ڈال دیں گے, تو جل جائیں گے. پرانے زمانے میں کہتے تھے نا سید, کہ صاحب اگر آپ سید ہیں تو آگ میں کود کے دکھائیے, اگر آپ نہیں جلیں گے تو ہم سمجھیں گے آپ سید ہیں. حالانکہ وہ بھی چارا جلے گا, چاہے وہ سید اصلی کیوں نہ ہو تو بھی جلے گا. ایک تو ایک ہے اللہ کا قانون, ایک ہے اللہ کی قدرت. قانون کیا ہے خدا کا؟ ایمان جنت میں لے جائے گا, کفر جہنم میں لے جائے گا, نیکی پر جنت ملے گی, گناہ پر جہنم ملے گا. نیکی پر اللہ رضامند ہوں گے اور گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اللہ نے نیکیوں کو ادا کرنے کے لیے سارا دین اپنا بھیجا, برائیوں سے بچنے کے لیے سارا دین بھیجا. یہ ہے اللہ کا قانون کہ صاحب آپ ایسے ایسے کریں گے یوں کریں گے. قدرت خدا کی یہ ہے کہ اللہ چاہیں گے ایک انسان صرف برائیاں کیے ہوئے ہے پھر بھی اگر جنت میں لے جانا چاہیں گے تو کون پوچھے گا؟ یہ خدا کا, خدا کی طاقت. اور خود اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے جس آدمی کے پاس صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی اس کو جہنم میں لے جانا چاہیں گے تو کون اعتراض کر سکتا ہے؟ یا کوئی نہیں. اللہ کے تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کا؟ بالکل نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا. ان دونوں باتوں کو قرآن الگ الگ بیان کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر. کہ جی اپنا بنائے ہوئے قانون کا، اپنے بنائے ہوئے قانون سے بھی اوپر ہے. آپ اپنے مکان بناتے ہیں، اس مکان بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں صاحب، ادھر رہے گا کچن، ادھر رہے گا باتھ روم، ادھر رہے گا فلاں، ادھر رہے گا فلاں. اگر آپ صبح کو چینج کر دیں گے تو آپ کو کون پوچھے گا؟ آپ مالک ہیں، کر سکتے ہیں چینج. ٹھیک، آپ نے ایک بچے، آپ کے دو بچے ہیں، آپ ایک بچے کو کہا صاحب تم کو یہ کام کاروبار سنبھالنا ہے، آپ کو یہ کاروبار سنبھالنا ہے. کل کو صبح کہتے ہیں نہیں صاحب ایسا نہیں ہوگا، کل یہ ہوگا. ہاں سب ٹھیک ہے. آپ اپنے بچے کی شادی کے لیے کوئی تاریخ بنائی اور اس کے لیے آپ نے شروع ہوا، اس کے کل کو دو دن کے بعد کہتے ہیں نہیں صاحب سارا نظام ہم بدل دیتے ہیں، ہم اگلے مہینے کریں گے. کون بدل کر؟ ٹھیک، جس طرح سے ہم اپنی چیزوں کے مالک، بلکہ ہم، میں تو یہ سمجھ، ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سکول میں اس کو درخواست لکھنی ہے، اپلیکیشن کی درخواست، اپنی کاپی کا جون سا ورق چاہے گا پھاڑ سکتا ہے. کیوں پھاڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے. تو جیسے ہم اپنی چیزوں کے مالک ہیں، ہم اپنے باغ میں جاتے ہیں، وہاں اچھے پودے بھی ہیں اور کچھ خامخواہ کے پودے بھی نکل آئے ہیں، ان خامخواہ کے پودوں کو ہم اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. اچھا پودا اس کی کٹائی کرتے ہیں، جس شاخ کو جس طرح چاہیں کاٹ ڈالیں گے. کیوں صاحب؟ کیونکہ ہم مالک ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شان و مالک ہیں. بہت اچھا. تو اللہ کی ایک تو ہے قدرت اور ایک ہے قانون. قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شانوں کی یہ ہے کہ جو نیک سے نیک انسان کو بھی جنت میں لے جانا، جنت نہیں دیں گے کوئی پوچھ نہیں سکتا. برے سے برے انسان کو جنت میں لے جانا چاہیں کوئی نہیں پوچھ سکے گا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہدی لمن یشاء، یضل من یشاء، ومن یضلل فما له من ہاد. جس کو خدا گمراہ کرنا چاہیں گے کون اس کو ہدایت دے سکے گا؟ یہ سب اللہ کی طاقتوں کا اظہار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شان اپنے طاقتوں کا اظہار کرتا ہے. میں نے فرعون کو ایسے تباہ کیا، نمرود کو ایسے تباہ کیا، قوم عاد کو ایسے برباد کر دیا. یہ اللہ کی طاقتوں کا اظہار ہے. ٹھیک. اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے، اگر آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کریں گے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، ہم اس کو بھی ضائع نہیں کریں گے، ہم اس کو لے آئیں گے. صاحب یہ آپ کی نیکی ہے. چھوٹے سے چھوٹا تنہائی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، ہم اس کو چھپائیں گے نہیں، لے کر سامنے آئیں گے. تو ہماری قدرت کچھ اور ہے، قانون کچھ اور ہے. قرآن کریم میں کہیں قدرت کی آیات ہوتی ہیں آدمی شک میں پڑ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے میں جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا تو میرا کیا قصور ہے؟ جی یہ ون سائڈ ہی ہے. دوسری سائڈ اللہ تعالیٰ شانو یہ بھی کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے. ان دونوں باتوں کو ایک وقت جمع کرنا ہے. قانون کی دفعات تب مکمل دفعہ بنتی ہے جب قانون کے تمام شکوں کو جمع کیا جائے. ایک طرف سے اللہ تعالیٰ، اگر تم نے چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا وہ گناہ بھی لے کر آؤں گا، ایک طرف سے یہ ہے. اور دوسری طرف سے حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب قیامت میں آئے گا اور طرح طرح کے گناہ کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ حدیث میں اسی طرح سے اس کے کان کے قریب اپنا منہ لائیں گے اور فرمائیں گے آپ نے فلانا گناہ کیا تھا. بندہ چپکے سے ڈرتے ڈرتے کہے گا جی کیا تھا. پھر فلانا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہ بھی کیا تھا. اور فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ یاد کرواتے رہیں گے. یہ چپکے چپکے شرما شرما کر کے سر نیچے کر کے اقرار کرتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں چاہتا تو وہاں آپ کو رسوا کر سکتا تھا. کہ جی کر سکتے تھے آپ، میں نے رسوا تو نہیں کیا آپ کو. جی نہیں کیا. میں نے پردہ کیا ہے نا آپ پر. جی ہاں کیا ہے. تو احسان ہوا ہے. ہاں ہاں بہت بڑا احسان ہوا ہے. تو اب میں معاف کر دوں؟ اب یہ بندہ کہے گا ہاں ہاں اور کیا. اچھا جیسے میں نے تم کو وہاں پردہ کیا ویسے میں تم کو معاف کرتا ہوں. اب یہ خوش خوش روانہ ہو جائے گا. ایک منظر یہ بھی، اور یہ حدیث میں ہے اور صحیح حدیث ہے. تو ایک طرح سے وہ منظر ہے، ایک طرح سے یہ منظر ہے. اس طرح سے شاید ہو سکتا ہے کسی درجے میں آپ کا مسئلہ تقدیر حل ہوا ہوگا کہ صاحب ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو اللہ ساری کائنات کے ہر ہر ذرے کا حال جانتا ہے، اور کائنات میں ہر ہر ذرہ جو کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ خدا نے لکھا، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو یہی کرنا ہے. بیمار مر رہا ہے اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر نے کہا، بلکہ اس لیے بیمار مر رہا ہے کہ بیماری اس کو مار رہی ہے. ہم نے اعلان کر دیا دعوی سینٹر میں فلاں تاریخ پر، فلاں ڈیٹ پر، فلاں صاحب فلاں ٹائم پر تشریف لائیں گے، ایئرپورٹ پر ان کا استقبال ہوگا. ٹھیک. اور ایئرپورٹ والوں نے اعلان کر دیا صاحب جہاز جو ہے وہ 5 گھنٹے لیٹ ہو گیا، یہ اگلے دن آئے گا. یہ جو اعلان کرنے والا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں ایسا ہی کہاں ایسا ہی ہو گیا، واقعی 5 گھنٹے سے جہاز ہی نہیں آیا. یہ جہاز نہ آنا ان کے اعلان کی وجہ سے ہے، یہ جہاز نہ آنا ان کے اعلان کی وجہ سے ہے، یہ جہاز کو نہیں آنا تھا اسی کا انہوں نے اعلان کیا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں انسان کا کرنا اللہ کے اعلان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو انسان کو کرنا ہے اسی کا اللہ نے اعلان کیا ہے. اتنے پر اگر تشفی ہو گئی ہو تو بہت اچھا، اور اگر تشفی نہیں ہوگی تو پھر آئندہ کبھی. اس کے بعد پھر دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، اگر اس کا وقت بہت کم رہا ہے لیکن میں عرض کیے دیتا ہوں، حضرات آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں کشمیر میں مسلمان اور اسلام کے لیے، مسلمانوں اور اسلام کے لیے جو بہت ہی زیادہ قابل تشویش مسائل پیدا ہو گئے ہیں، ان مسائل میں ایک مسئلہ یہاں باقاعدہ عیسائی مشنریاں کام کر رہی ہیں، اور ان عیسائی مشنریوں ہی کی کارکردگی کے نتیجے میں جو یہاں سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے دین کے دیندار دوستوں نے جو سرگرمی شروع کی، ان میں سے دعوت سینٹر بھی ہے. دعوت سینٹر کا مقصد تخلیق یا مقصد تشکیل یہی ہے کہ وہ نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جن پر عیسائی باقاعدہ محنتیں کر رہے ہیں، ان مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو کسی طرح سے ہم بچائیں. جس جس عنوان سے بھی وہاں محنتیں ہو رہی ہوں، ہم یہاں سے کوشش کریں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہرگز دو رائے نہیں ہے کہ ان کی محنتیں لڑکوں پر بھی ہیں، لڑکیوں پر بھی ہیں، بیواؤں پر بھی ہیں، یتیم بچوں پر بھی ہیں، رہا شدہ ملٹنٹوں پر بھی ہیں. ہر طبقے کے لیے انہوں نے الگ الگ نیتیں بنائی ہیں، اور محنت کرنے کے طریقے ان کے بذریعہ پیسہ، بذریعہ ہسپتال، بذریعہ ویلفیئر اور کیا کیا ہے. ادھر سے چونکہ ایمان کی اور اعمال کی محنت نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے، تو ایک نوجوان، ایک لڑکا جو پہلے سکول میں، اس کے بعد پھر وہ کالج میں، اور یہاں سے آگے بڑھ کر کے تھوڑا کہیں اور، اس کو ایمان کی اور اعمال کی اور اسلام کی عظمت نہیں معلوم ہے. اس لیے جب وہ مشکلات میں پھنستا ہے، اور مشکلات میں پھنسنے کے بعد پھر وہاں سے اس کو ذرا سا بھی سہارا ملتا ہے، وہ فوراً کہتا ہے اس وقت مجھے سہارا مل رہا ہے. چنانچہ آدمی یہاں تک کہنے لگتا ہے، میں مثالیں عرض کرتا ہوں، یہاں ایک علاقے میں ایک لڑکا جب عیسائی بننے کے قریب ہو گیا، اس سے مسلمان لڑکوں نے کہا بھائی کیوں آپ کیوں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے فوراً یہ کہا اے نت ایم اسلام کیا دیوت میں، یہ وہ کہہ رہا ہے. ظاہر ہم یہ جواب دیں گے اسلام آپ کو دنیا دینے کے لیے تو نہیں آیا، دنیا میں آپ کو ملازمت دینے کے لیے اسلام نہیں آیا، آپ کو آپ کا مستقبل بنانے کے اسلام کی تو ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو لیکن وہ یہ فوراً یہ کہتا ہے کہ اسلام کیا دیوت میں. یا مثلا ایک علاقے میں اس لڑکے سے میری ملاقات بھی ہوئی، اس کے بھائی سے، اس نے یہ کہا کہ صاحب دیکھیے یہاں فلاں لڑکا جو ہمارا بھائی ہے، وہ چونکہ ایک طرح سے تعلیم یافتہ، ادھر سے بے روزگار، گھر والے بھی تانے دیتے ہیں، دوستوں کی طرف سے بھی طرح طرح کے تانے، اسی بیچ میں پریشانی کے عالم میں وہ منشیات کا عادی ہو گیا، تو پہلے سگریٹ، پھر آگے چل کر کے چرس، اس سے آگے چل کر کے وہ طرح طرح کے وہ نشیلے انجیکشن، اسی طرح طرح کے ٹینشن میں مبتلا ہونے کے بعد اب خرچہ پیسہ کہیں سے نہیں آ رہا ہے، اپنے گھر والوں سے وہ کتنا مانگے گا. اب اس میں کوئی جماعت آ کر اس سے کہتی ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کو 500 روپے دیتے رہیں گے، اور یہ پیسہ بڑھ بھی جائے گا اگر آپ کچھ لڑکوں کو لے کر آئیں گے. اس کے بعد جب آپ اس سے جا کر کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو آپ کو 500 روپے ہر مہینے مل رہا ہے، یہ معلوم ہے کس کام کے لیے مل رہا ہے؟ تاکہ آپ خود عیسائی بن جائیں یا دوسروں کو عیسائی. وہ کہتے ہیں صاحب دیکھیے اس وقت مجھے سگریٹ چاہیے، اس وقت مجھے دوائی چاہیے، اس وقت مجھے ذہنی سکون چاہیے، مجھے 500 کے اگر 5 روپے بھی ملتا ہے میں وہ لینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اسلام مت بتاؤ کیونکہ میرا سہارا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ اور اس جیسے بڑے عجیب جی بات. نوجوان لڑکیاں کس طرح سے بے راہ روی کی طرف جا رہی ہیں، وہ تو صورتحال سب کے سامنے ہے. بات پہلے تو شاید یہاں کشمیر میں صورتحال یہ نہیں تھی کہ باقاعدہ لڑکیاں پینٹ پہننے لگے، اب سب کے سامنے صورتحال ہے. غرض اس میں دعوت سینٹر کا قیام جو تھا وہ اس غرض سے تھا کہ یہاں جو لڑکے عیسائی کی طرف جا رہے ہیں ان کو ہم واپس لائیں. اس لیے میں بہت دنوں سے یہ تجویز ذہن میں لے ہوئے ہوں کہ آپ حضرات جو یہاں مسلسل آتے رہے ہیں، آپ کے دو کام ہیں. ایک کام ہے آپ کا خود دین کو سمجھنا، دین کے بارے میں جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں ان شکوک کو دور کرنا، دین کے بارے میں جو باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں ان کے بارے میں معلومات فراہم ہو جائیں، یہ ہے آپ کا ذات کا کام. اور اس سلسلے میں آپ نے کچھ فائدہ اٹھایا ہوگا، کچھ آئندہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور جتنی پیاس لگے گی اتنا فائدہ ملتا رہے گا. بچہ جتنا یہاں سے زور لگائے گا اتنی ماں کی چھاتی میں دودھ کھینچتا ہے وہ. ایک کام تو یہ ہے، لیکن یہ سارا کا سارا کام آپ کی اپنی ذات کا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسرا کام جو ہے وہ یہ کہ آپ جیسے بہت سارے نوجوان جو کچھ آپ کے ہمسائے ہوں گے، کچھ آپ کے کلاس فیلو ہوں گے، کچھ آپ کے کلیگ ہوں گے، کچھ آپ کے دکان کے ہمسائے ہوں گے، وہ ممکن آپ کے معلومات میں اور ممکن آپ کے معلومات میں نہ ہوں، وہ کسی اور راستے کی طرف جا رہے ہوں گے، وہ نہیں ان کے بھائی، وہ نہیں ان کی بیٹیاں، اور یہ بہت بڑا دفتر آپ کے سامنے کھل جائے گا اگر اس راستے میں جانے والا کوئی لڑکا آپ کے ہاتھ آ گیا. جہاں دعوت سینٹر والوں کو ایک لڑکا ہاتھ آیا تھا، وہ بتا رہا تھا میں آپ کو لسٹیں بتاؤں گا کون کون لڑکا چرچ جاتا ہے، میں آپ کو لسٹیں بتاؤں گا ان لڑکوں کی جن کا بیپٹسمہ ہو گیا ہے. اس لیے آپ جو حضرات یہاں مسلسل آتے ہیں ایک طرف سے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کی اپنی دینی معلومات پوری ہو رہی ہیں یا نہیں اور آپ کی دینی پیاس بجھ رہی ہے یا نہیں, اور دوسری طرف سے یہ کہ اگر آپ باقاعدہ اس یہاں مقصد جمع ہونے کے مقصد کو محسوس کر کے اس کا ادراک کر کے اس کا حقیقی احساس کر کے پھر ایک مہم شروع کر دیں, وہ مہم کیا ہوگی؟ ہم ان لڑکوں کو ڈھونڈیں گے جو لڑکے عیسائی کی طرف جا رہے ہیں, چاہے وہ پورے بن گئے یا نہیں بنے, یا وہ ابھی پیسے کے لالچ میں جا رہے ہیں یا کسی ملازمت کے لالچ میں جا رہے ہیں یا کسی اور چاہت میں جا رہے ہیں, ان کو ڈھونڈیں گے, ان سے ملاقاتیں کریں گے, افہام و تفہیم کی بنا پر ان کو واپس آنے کی کوشش کریں گے. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو وہاں سے بحث کریں گے, ایسے بھی ہوں گے. اس میں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو ابھی عیسائی بنا نہیں ہے مگر وہ ترجمان ان کی طرف سے ہے اور وہ اسے خود نہیں معلوم ہے کہ میں عیسائی کے ترجمانی کر رہا ہوں, ان کی طرف سے بحث کر رہا ہوں, وہ آپ کو وہاں سے بحث بھی کرے گا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پورا ان کا بن چکا ہو مگر وہ ظاہر نہیں کرے گا, وہ اسلام پر اعتراضات کرے گا. ان اعتراضات کا جواب دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کہ صاحب یہ آپ کے سوالات جو ہیں, ان سوالوں کا جواب یہ تو جو جاننے والے ہیں, جو اس کے سکالر ہیں, یہ ان کا جواب ہے. میں تو آپ کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں, یہ عیسائیت باطل مذہب ہے. آپ کو یہ چٹنیاں دے کر کے, یہ رشوتیں دے کر کے آپ کو بلایا جا رہا ہے. عیسائی دنیا بھر میں سماجی خدمات کا کام کرتے ہیں یا ہیرن کرتے ہیں, لیکن اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ عیسائی مذہب حق ہے؟ عیسائی مذہب حق ہونا اور چیز ہے اور سماجی خدمات کرنا اور چیز ہے. عیسائی مذہب باطل ہے اور اسی دن سے باطل ہو گیا کہ عیسائی مذہب دنیا سے تشریف لے گئے, اس کے کچھ عرصے کے بعد عیسائیت اپنی اصل شکل میں دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کے لیے عیسائی بڑے سے بڑا سکالر بات کرنا چاہے کرنے کے لیے تیار ہیں. اب تک ہزاروں مرتبہ عیسائیوں کو شکستیں ہو چکی ہیں اور انہوں نے خود اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارا نہ انجیل اوریجنل حالت میں ہے اور نہ عیسائی مذہب کوئی فطری مذہب ہے. ہرگز نہیں. مطلب اتنی جاہلانہ باتیں, اتنی احمقانہ باتیں اس میں ہیں اور بالکل بنیادی عقائد میں. پہلی ہی بات میں کہ سب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھانسی پہ چڑھا دیا اور بڑی خوشی کے ساتھ چڑھایا. عجیب بات ہے, ایک طرف سے آپ کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور خوش بھی ہوا. اچھا سب اور کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ عیسیٰ جو پھانسی پہ چڑھ گئے یہ سارے عیسائیوں کی طرف سے, آپ جتنا گناہ قیامت تک کریں گے آپ کی طرف سے میں پھانسی لے رہا ہوں, آپ عیش کرو. غریب بات ہے صاحب کہ سزا پیدے لگ رہی ہے, جرم بعد میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر یہی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پھانسی چڑھ گئے عیسائیوں کی طرف سے, تو ہم کو کیا کرنا پھر؟ ہم تو اسے باہر ہیں پہلے سے. نہیں نہیں, اگر آپ نے عیسائیت قبول کیا تو اس پھانسی چڑھنے پر جو کریڈٹ عیسائیوں کو ملنے والا ہے اس کے کچھ دانے آپ کو بھی مل جائیں گے. غیر فطری مذہب ہے کہ پھانسی, باپ اپنے بیٹے کو پھانسی چڑھا رہا ہے اور کن کی کہ 100 سال کے بعد جو میرے نسل کے لوگ گناہ کریں گے ان کے بدلے میں تم کو میں پھانسی چڑھاؤں گا. یہ عقیدہ کفارہ عیسائیوں کا بنیادی. انجیل ان کے پاس ہے, ہرگز ہرگز صحیح کتاب نہیں ہے, ہرگز ہرگز وہ اپنی اصل حالت کتاب نہیں ہے. انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اسی میں ایک حواری بول رہا ہے صاحب میں بتا رہا ہوں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کیسے دی گئی, اب وہ سنا رہا ہے وہ, اور وہ سارا وہ چیپٹر جو ہے وہ انجیل میں شامل ہے. تو بھائی یہ کہاں خدا کی کتاب ہے؟ خیر, تو وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ عیسائی مذہب حق ہے. ہاں وہ کیا کہیں گے کہ صاحب آپ کو ذہنی سکون بھی مل جائے گا, عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جیسی مرضی ویسی زندگی گزارے, عیسائیت آپ قبول کریں. غرض ہم کو کیا کرنا ہے, ایک تو ہے سامنے ہمارا آئے گا باقاعدہ جو کوئی عیسائیت قبول کر چکا ہوگا وہ بحث کر رہا ہوگا, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ایک ہے وہ مسلمان جو کسی دھوکے میں ان کا شکار ہو گیا, اس مسلمان کو بچانے کی مہم. دوستو ظاہر ہے ان سوسائٹیوں تک میرا پہنچنا مشکل ہے, دعوی سینٹر کے بہت سارے آدمیوں کا ان تک پہنچنا مشکل ہے, لیکن وہ آپ کے آس پاس میں ہیں, آپ کے پڑوسیوں میں ہیں. مثلا فرض کیجئے چند نوجوان اگر یہ کام کریں گے کہ صاحب ہم اتوار کے دن چرچ کے باہر کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے کون کون مسلمان لڑکا جا رہا ہے, وہاں ہم نے دیکھ لیا اور جس دن واپس ملیں گے اس کے بعد جا کر کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ, ان سے مل کر کے پھر کہیں گے جی یہاں عیسائی اس طرح سے گھر جائے گی. اس پر جب محنت شروع کریں گے تو پہلے تو وہ گھبرائے گا یا وہاں سے ڈانٹے گا یا اپنے آپ کو محفوظ ریزرو رکھنے کی کوشش کرے گا. ہوتے ہوتے اگر آپ کے اخلاص کے ساتھ محنت شروع ہوئی تو وہ کھل جائے گا اور کھلنے کے بعد کہے گا کن حالات کی بنا پر میں یہ آتا ہوں اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور میں کیا کیا یہاں سے وصول کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ دوسرے لوگوں کی لسٹیں بھی دے گا, راستہ کھل گیا. آپ کا محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت کیا ہے, یعنی آپ کے سامنے راستے کھل جائیں گے. تو اس طرح سے اگر بڑی محنت کے نتیجے میں ایک لڑکے کو بھی ہم واپس لے آئے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جنگ خیبر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا اور فرمایا تھا علی جا کر کے لڑو, یہودیوں کے ساتھ لڑنا تھا, اور ساتھ میں یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی مارا جائے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمہارے ذریعے سے کوئی مسلمان ہو جائے, اور یہ تمہیں سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹوں کا مفہوم وہاں اس لیے بیان کیا گیا, میں یہاں ہمارے بہت سارے یہ تعلیم یہ حدیث بیان کرتے رہتے ہیں اس کو میں مضمون عرض کرتا ہوں. ایک شخص سرخ اونٹ کا مالک اور کئی سارے اونٹوں کا مالک, سرخ اونٹ بہت عمدہ اونٹ مانا جاتا ہے, اس سرخ اونٹ کا یہ مالک ہے اور وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے. یہ شخص جانتا ہے کہ اس کو میں کفر کے بنا پر قتل اگر کر سکا, قتل کرنے کے بعد پھر اس کی اس سرخ اونٹ مجھے مال غنیمت کے طور پر ملیں گے, تو اس کی چاہت ہو سکتی ہے کہ یہ مارا جائے اور مارنے کے بعد اس کے سرخ اونٹ ملے. اب اس صورتحال میں نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کیا کرو گے تم ان سرخ اونٹوں کو, اس سے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو وہ شخص کہ جو مسلمان گھر کا ہے, آپ اندازہ کریں اسی مسلمانوں کے شہر میں ایک سید خاندان کا لڑکا, سید خاندان کا لڑکا کھلم کھلا عیسائی بن کر کے وہ یہ کہے کہ صاحب یہ اسلام اسلام مجھے مت سناؤ. یہ صورتحال یہی ڈاؤن ٹاؤن کی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے. تو اس لیے میں یعنی چاہوں گا یہ کہ آپ حضرات جو چاہ اس میں محنت کریں. اچھا اس کے لیے چاہیے کیا, علم کی ضرورت نہیں, علم چاہیے, لیکن کوئی آدمی کہے گا جو صاحب چونکہ میرے پاس علم نہیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا, صاحب اس کے لیے پیسہ چاہیے چونکہ میرے پاس پیسہ نہیں اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں دوست, اس کے لیے اصل ایک ہی چیز ہے, وہ ہے جذبہ. اگر آپ کا جذبہ ہے تو تمام راہیں خود بخود کھل جائیں گے, تمام راستے خود بخود کھل جائیں گے, علم کے راستے بھی کھل جائیں گے, مالیاتی راستے بھی کھل جائیں گے, مشکلات رکاوٹیں وہ بھی دور ہوتی جائیں گے. آپ ایک مسلمان لڑکے پر محنت کر رہے ہیں, اس نے وہاں سے کچھ ایسے کوسچن کھڑے کر دیا, پریشان ہو گئے, تو ٹھیک, گھبرانے کی بات نہیں, کہہ لگا صاحب آپ کے سوالات ہیں میں آپ کو کسی آدمی کے پاس لے جاتا ہوں, آپ کے سوالوں کا جواب دے گا, آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے, میں مطمئن ہو جاؤں گا, صحیح ہے. اور اگر نہیں صاحب میں کتاب ڈھونڈوں گا, تمہارے سوالات ہیں کیا, ان سوالوں کے بارے میں کتاب ڈھونڈیں گے اور اس کتاب سے مل جائے گا جواب. غرض یہ کہ محنت جاری کرنی ہے. لہٰذا اگر آپ حضرات کو یہ بات ذہن میں آتی ہے, اور اس سلسلے میں حدیث سناؤں گا, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں, قیامت کے نزدیک ایک ایسی جماعت ہوگی جن کو اجر وہی ملے گا جو میرے صحابہ کو اجر ملا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, سیکون بعدی قوم, بعد میں ایک قوم ایسی آئے گی, لہم اجر مثل اجر اولہم, ان کے لیے وہی اجر ہوگا جو پہلے والے لوگوں کے لیے اجر تھا, یعنی صحابہ. کیا کریں گے وہ, یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن. ایک شخص دین سے نکل کر بے دینی کی طرف جا رہا ہے, ایک شخص اسلام چھوڑ کر کے اقتدار کی طرف جا رہا ہے, اس کو واپس لانے کی کوشش کرنا, امید ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر وہ اس طبقے میں شامل ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور کو ایک بات کی بڑی امید تھی, بھروسہ رہتا تھا, بھروسہ رہتا تھا. ہر آدمی جب اپنا باغ لگاتا ہے تو اس کی چاہتی ہوتی ہے باغ پھلے پھولے بڑھے, اس کو نقصان نہ ہو, بلکہ آپ جانتے بھی ہوں گے کہ ہمارے پرانے جو بزرگ ہیں وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے میرا جی یہ چاہتا ہے یاد گرس مجھ کو سونگ روزوں روزوں. یہ کوئی معمولی چیز, یہ انسان کی گیا کہیے ایک سماجی روایات کی بنیاد پر بڑی گہری تمنا ہوتی ہے, اور اس کے لیے آدمی چاہتا یہ ہے کہ میرے گھر میں یہ چراغ جلتا رہے, یہ تو سچ ہی تمنائیں ہیں. تو آپ علیہ السلام, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ لگایا اسلام, اور امت کو کھڑا کیا, اور سارے عالم کے لیے رحمت, اور اس رحمت کو پہنچانے میں ہمارے بزرگوں نے جو ان سے قربانی, جیسی قربانی ان کو ضرورت پیش آئی انہوں نے قربانی دی. شاہ امدار رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے یہاں آ گئے, بزرگوں کا ماحول چھوڑا, ولیوں کا ماحول چھوڑا, نیکیوں کا ماحول چھوڑا, کفرستان میں پہنچے, آرام کا ماحول چھوڑا, مصیبتوں کے راستے سے آئے. اور ہم تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ ان مصیبتوں کے ساتھ یہاں آئے ہوں گے, جب وہ لداخ کے پہاڑوں سے چلے ہوں گے, پیاسے بھی رہے ہوں گے, بھوکے بھی رہے ہوں گے, پیدل چلنا پڑا ہوگا, اور کیا کیا مشکلات آئی ہوں گی. ان مشکلات کا اگر ہم گہرائی کے ساتھ تصور کرنا چاہیں تو پورے تصور بھی نہیں کر سکیں گے. پہنچے کیا چیز تھی یہاں, کہ یہ انسانوں کے لیے یہ امانت ہے جو ہمارے دادا ہمارے نانا جان نبی علیہ السلام پر یہ ان تک ہم پہنچائیں گے. تو اب اگر ہم اس یہاں ہمارا مسلمان کوئی اس امانت کو چھوڑ کر کے یہ واپس کسی اور راستے کی طرف جا رہا ہے اور ہم محنت کریں اس کو واپس لانے کی, تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں, بہت بڑا کام ہوگا. اور یاد رکھیے اس کے نتیجے میں خود کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا, خود کے اعمال اتنے پختہ ہو جائیں گے, شاید سالہ سال کی محنت کے نتیجے میں خود کا ایمان اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہے جتنا طاقتور ایمان اس وقت ہو جائے گا جب ایک لڑکا عیسائی کی طرف جا رہا ہو یا کوئی لڑکی عیسائی کی طرف جا رہی ہو. آپ اندازہ کریں جب ایک عورت اس کی اس کے شوہر مارا گیا, اس کی دو بیٹیاں ہیں, وہاں کے مسلمان ان کی کوئی مدد نہیں کر پائے. اس کے بعد ایک طبقہ گیا, انہوں نے اس کے دونوں بیٹیوں کو لایا, اور وہ اس وقت دونوں بیٹیاں اس وقت پڑھ بھی رہی ہیں, ان کے وردیاں, ان کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ میں وہ لڑکیاں عیسائی یا تو بن چکی ہیں یا بننے والی ہیں کیونکہ عیسائی ادارے میں ہیں. اب اس ماں کے پاس کچھ مسلمان جا کر کہتے تمہاری بیٹیاں عیسائی بن گئی, وہ کہتے ہیں چاہے عیسائی بن جائیں چاہے یہودی بن جائیں, کھانا پینا تو مل رہا ہے نا ان کو, پڑھائی تو مل رہی ہے ان کو, تو مجھے کیا کرنا ہے آپ کے اسلام کو, چاہے وہ عیسائی بن جائیں. یہ ایک مسلمان عورت کہتی ہے, اور اسی ہمارے ملک میں, اسی ہمارے علاقے میں, ہمارے ہوتے ہوئے. لہذا دوستو اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو تو اگر یہ مناسب حال ہو دعوی سینٹر کے ذمہ داروں کے لیے, تو وہ اگلی کل پرسوں اتوار ہے, اس اتوار میں آپ حضرات کا اجتماع بلائیں, اور آپ حضرات جو کچھ جو آنا چاہیں وہ آ کر کے جمع ہو جائیں, اور جمع ہونے کے بعد باقاعدہ ایک اصول کار, ایک لائحہ عمل تیار کریں کہ کس طرح سے ایسے لڑکوں پر, ایسے اداروں پر ہم محنتیں کریں گے اور ان لڑکوں کو واپس لانے کی کوشش کریں گے. ہم کو نہ لڑائی کرنی ہے نہ کسی پر حملے کرنے ہیں, نہیں, وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, عنوان ہے دعوت صاحب, ہم اپنا فکر پھیلا رہے ہیں جمہوریت کی بنیادوں پر, ہم بھی اپنی محنت کریں گے. یہاں باقاعدہ ایک علاقے سے فون کرتے ہیں لوگ, صاحب یہاں عیسائی کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں. کون کر رہا ہے تقسیم؟ کہیں گے جی پتہ نہیں چلتا, لیکن سورا کے علاقے میں عیسائی کتابیں تقسیم ہو گئی. کچھ دنوں بعد ایک جی ہم نے کتاب پکڑ لی, یہاں ہر گھر میں انجیل پھینکی گئی ہے, کون پھینک رہا ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے صاحب, یہ ان کی محنتیں چل رہی ہیں. اور اتوار کے آپ چرچوں پر جا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہاں کس طرح سے لڑکے جا رہے ہیں, لڑکیاں جا رہی ہیں کچھ برقع پہن کر کے, عمومی زندگی میں تو برقع نہیں پہنیں گے, اس دن برقع پہن کر کے جائیں گے, اور اس سے بھی آگے, اس سے آگے تو اور زیادہ بھیانک صورتحال ہے کہ جو اور کن کن کاموں کے لیے یہاں مسلمان مستورات اب استعمال ہونے لگی ہیں, اس میں شادی شدہ بھی ہے غیر شادی شدہ بھی ہے. تو ان تک تو ہمارا میدان بس صرف یہی ہے کہ ایمان بچاؤ مہم. لہذا اگر آپ حضرات آمادہ ہو جائیں گے اس کام کے لیے, تو آنے والے اتوار کو ڈاکٹر صاحب اگر موجود ہوں گے تو وہ ان کے مشورے سے آنے والے اتوار کو جو آپ میں سے جو حضرات خوشی کے ساتھ یہاں تشریف لائیں گے اور بیٹھ کر کے ایک نظام کار بنائیں, اور نظام کار بنانے کے بعد پھر راستے خود ہی کھل جائیں گے. دعویٰ سینٹر کے قیام کا مقصد اقتدار یہی تھا, اور اگر یقین جاننا چاہیے کہ اگر ایک شخص بھی ہم واپس لے آئے تو دعوت سینٹر کے قیام کا مقصد پورا ہو گیا. الحمد للہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, اگر یہ
تکمیل کے لیے السلام علیکم. جو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اس کے لیے دعویٰ سینٹر سے ایک چھوٹا سا کتاب چھپ رہا ہے, کچھ دنوں میں تیار ہوگا انشاءاللہ, تو بہت آسان طریقہ ہے, تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور راستہ کھولے. تو اس میں جو ہے کچھ پادری لوگ امریکہ سے وہ مسلمان ہوئے ہیں, بچپن سے پادریوں کے ماحول میں رہ کر پورا باپ دیپ سارا ماحول پادری ہو کر, تو بہت ایک تحقیقی مقالہ ایک انہوں نے نو مسلم میں انہوں نے لکھا ہے, انہی کی وہ ساری تحریر ہے. تو اس میں آسان طریقہ ہے, بس اگر پادریوں کو, چرچ کے ان عہدیداروں کو اور ان سے متاثرین کو وہ دی جائے, ایسے سوالات کیے ہیں عیسائیت کے متعلق, وہ خود عیسائی ہیں, ایسے سوالات کیے ہیں ان کو بس کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے. یہ ایک عیسائی پادری ہے جو مسلمان ہوا ہے, اب یہ عیسائیت کے بارے میں ایسے ایسے سوال کر رہا ہے, ذرا اس کا جواب دیجیے. بہت آسان طریقہ ہے میرے خیال سے, انشاءاللہ جب اخلاص سے کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے. تو اس کو وہ چھپ رہی ہے, چھوٹا سا وہ کتابچہ ہے, یعنی 8 صفحے کا ہے, تو اس میں وہ خود جو جب وہ عیسائی تھا تو اس کے ذہن میں کیسے سوال تھے, پھر وہ کتنے بڑے بڑے پادریوں کے پاس گیا تو کوئی اس کی تشفی نہیں کر سکا, اور پھر اس کو مسلمان بننے کا کیا دایا بنا. تو اب کیا کرنا ہے, اگر کسی پادری کو گئے کہ حضرت یہ دیکھیے اس میں کچھ یہ میرے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ ہمیں سمجھائیے, تو ذرا آپ اس کو دیکھیے, یا ان سے جو متاثرین, یعنی صرف نہیں کہ متاثرین بلکہ ان کو خود بھی وہ دعوت دی جائے, یعنی جو پادری ہیں یا جو مانے جانے ہوئے عیسائی ہیں ان کو بھی وہ دعوت دی جائے, ان سے یہ بات بتائی جائے کہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے, بڑے ٹھنڈے دل سے دیکھیے, پڑوسی مرنا تو سب کو ہے, یہاں کسی کو رہنا نہیں, ذرا آپ اس کو دیکھ لیجئے, اس کو پڑھ لیجئے, تو ذرا ہمیں بھی سمجھائیے, اگر نہیں ہے تو ذرا آپ ٹھنڈے غور سے تو اس پر آپ غور کریں, تو شاید آپ کا بھی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولیں گے. تو حضرت نے یہ بات فرمائی تو وہ آج ہی پریس میں گئی ہے. میں نے کہا
جی ٹھیک ہے. اس سلسلے میں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, ٹھیک ہے بہت بہتر بہت مناسب کتابچہ چھپ رہا ہے, لیکن کتابچہ جو ہے کتابچہ پہنچانے والا ہے, کتابچہ تقسیم کرنے والا ہے, اور اس انسان تک اس کو پہنچانا کہ جس تک اس کی ضرورت ہو. اس کے ظاہر ہے کچھ افراد چاہیے, لیکن وہ افراد وہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جن کو کچھ نہیں معلوم ہے عیسائیت حق ہے یا اسلام حق ہے, وہ اس لیے عیسائی کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں کہ عیسائیت حق ہے, وہ اس لیے اسلام کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں, وہ تو نہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہ عیسائیت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, وہ تو مال کی بنیاد پر ادھر کھینچ رہے ہیں, وہ تو لالچوں کی بنیاد پر ادھر کھینچ رہے ہیں. ایک لڑکا جو ہے اسے لالچ دیا گیا آپ کو ہالینڈ پہنچائیں گے, آپ کو جرمنی بھیجا جائے گا, آپ کو آسٹریلیا بھیجا جائے گا, ٹھیک, اور وہاں جا کر کے آپ کو یہ ترقی ملے گی, یہ سن سن کر کے وہ اس کی طرف جا رہا ہے. اس مسلمان لڑکے پر یہ کتاب اثر کرے گی, یقیناً کرے گی, لیکن ظاہر ہے وہ کہے گا صاحب مجھے تو نہ اسلام کے حق آنے سے بحث ہے نہ عیسائی کے حق آنے سے بحث ہے, نہ عیسائی پر مجھے اعتراضات ہے نہ اسلام پر, میں تو اصل میں اس لیے جا رہا ہوں. اس مسلمان لڑکے کو بچانے اور روکنے کی تدبیر کیا ہے؟ وہ اس کے بعد اب یہ ہے کہ دعویٰ سینٹر اگر باقاعدہ ایسے افراد مہیا ہوں اور ان کا ایک گروپ بنے کہ ایک گروپ یہ ہے, ان آپ کا کام یہ ہے ایسے لڑکوں کو واپس لانے کی کوشش اور اس غلط فہمی سے, اور دوسرا گروپ یہ ہے کہ یہ ان عیسائیوں تک بادریوں سے مل کر کے بات کریں اور یہ کتابیں ان کو اگلے دن جا کر ان سے پوچھیں, تو دو گروپ الگ الگ ہو جائیں گے, ان کام منظم ہو. یہ ہے میرے کہنے کا منشا. خیر آپ حضرات بیٹھ کر کے غور کریں اس پر, اگر یہ مناسب ہو اور آپ کے مشورے میں طے ہو جاتا ہو تو دعوت سینٹر کے قیام کا مقصود شاید کسی درجے میں پورا ہو جائے گا. رہا اس کے بعد آپ کی ذاتی ضرورت, ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بیماریوں سے بچائے اور دوسروں کا علاج بھی کرتا رہے. اگر وہ خود بیمار ہوتا ہے تو خود بھی دوائی کھاتا رہے گا, اور اسی بیچ میں ڈیوٹی اگر آ رہی ہے تو وہ ڈیوٹی بھی کرتا رہے گا. ٹھیک, ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا علاج دوسروں کو کر رہا ہے اسی کی بیماری خود بھی ہو گئی, انفلوئنزا پھیل گیا, خود بھی کھا رہا ہوگا دوائی دوسروں کو بھی کھلا رہا ہوگا, تو اپنا ایمان بھی کمزور ہے, اس کا علاج بھی کرتے جا رہے ہیں دوسروں کو بھی بیمار کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک, اسی طرح سے ڈاکٹر ہماری حیثیت جو ہے وہ ہمارے پاس حق ہے, اس حق پر خود بھی ثابت قدم ہونا ہے, اس حق کو سمجھنا بھی ہے, اس بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اس غلط فہمی کو بھی دور کرنا ہے, اس کے لیے کسی جاننے والے سے ملنا پڑے, کوئی مشترکہ کتاب پڑھنا پڑے, اپنی تاریخ کو جاننا پڑے, یہ سارا ایک طرف سے کرنا ہے. خود ذاتی طور پر سستی آ رہی ہے اس کو بھی دور کرنا ہے, کمزوری آ رہی ہے اس کو بھی دور کرنا ہے, اور دوسروں پر بھی محنت کرنی ہے. دوسرے جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں, ایک ہے مسلمان اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے یہاں صدیوں کے بعد شنکر آچاریہ پہنچ گیا ہے, صدیوں کے بعد. تو اس طرح سے کشمیر کی صورتحال یعنی کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے. جتنی تیزی کے ساتھ پچھلے 3-4 سال میں لڑکیاں آوارہ ہو گئی ہیں اور لڑکے جتنی تیزی کے ساتھ بیرارہ ہو گئے ہیں, پہلے وہ شرما جاتے تھے, اس وقت اب شرمان ختم ہو گیا ہے, وہ باقاعدہ کندھے پر کندھے رکھ کر کے جا رہے ہیں جیسے سب کوئی, یہ جیسے کوئی جانوروں کی نسل ہے, یہ یعنی مسلمانوں کی ہے ہی نہیں کوئی نسل. پہلے وہ شرما بھی جاتے تھے, ڈر جاتے تھے, اب وہ ڈرتے نہیں ہیں, وہ تو وہاں سے سمجھتے ہیں گے تم لوگ بیک ورڈ اور ہم اصلی کام کر رہے ہیں. تو اچانک یہ جو قدر بدل جانا ہے, یہ تو بیان صورتحال ہے. پھر یہاں کے یہ جو ہیں یہ سیاحتی مقامات, ان سیاحتی مقامات کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے. پھر پسے پردہ جو معاملات ہیں وہ اور زیادہ بھیانک ہے, یہاں کے ہاؤس بوٹوں میں, یہاں کے ہوٹلوں میں, یہاں کے یہاں سے باہر جانے والوں کے مزدورات کے حالات کیا ہیں, وہ تو کبھی کبھی اس کی رپورٹیں باہر آ رہی ہیں. جب باقاعدہ ایک تو ہے اکا دکا بدکاری کے واقعات ہوں اور باقاعدہ منظم گروہ یہ کام کرنے لگے, اس صورتحال میں نہیں معلوم ہے آئندہ کیا آنے والا ہے. یہاں یعنی کسی بھیانک عذاب کی علامتیں ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ برائیاں عام ہو گئی ہیں. تو اس صورتحال میں منظم کوشش ہونا ضروری ہے, اور وہ بھی محض دعوتی بنیاد پر, تراخمانہ بنیاد پر, اس جذبے کی بنیاد پر جس جذبے نے ہمارے بزرگوں نے ہم تک دین پہنچایا. اللہ تعالیٰ شانہ اس بات کو واضح فرمایا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور سلسلے میں رکاوٹیں دور فرمائے. واہ خدا الحمد للہ رب العالمین, برحمت گیارہ مرحمین. آمین.